الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، رہوں دین حق پر ہی قائم ہمیشہ، رہوں دین حق پر ہی قائم ہمیشہ، رہوں دین حق پر ہی قائم ہمیشہ. آپ آہستہ آہستہ آمین بھی کہتے رہے چونکہ دعا ہے. رہوں دین حق پر ہی قائم ہمیشہ، رہے دین میں ثابت قدم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، میں محتاج ہر آن حاجت روا تو، میں محتاج ہر آن حاجت روا تو، عطا کر عطا دم بدم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، میرا قلب تڑپے محبت میں تیری، میرا قلب تڑپے محبت میں تیری، سبق ہائے حاتم اسم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، تیری دید جنت میں ہوگی یقیناً، تیری دید جنت میں ہوگی یقیناً، لہذا وہ دار النعم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، بنو فیض مرشد سے محبوب یا رب، بنو فیض مرشد سے محبوب یا رب، سمجھ کر دعائے اہم مانگتا ہوں، الہی میں فضل و کرم مانگتا ہوں، تیرے دین کا فہم عدم مانگتا ہوں، میری والدہ کے لیے یا الہی، میری والدہ کے لیے یا الہی، میں دونوں جہاں کے نعم مانگتا ہوں، मांगता हूँ, मैं दोनों जहाँ के नियम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दीन का फहमे अतम मांगता हूँ। जो उस्ताद मेरे हैं उनके लिए मैं, जो उस्ताद मेरे हैं उनके लिए मैं, रिजा तेरी बाचश में नम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दी का फहमे अतम मांगता हूँ। मेरे अकरिबा के लिए मेरे मौला, मेरे अकरिबा के लिए मेरे मौला, दो आलम का खैरे अतम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दी का फहमे अतम मांगता हूँ। वो सब मांगता हूँ जो मांगा नबी ने, वो सब मांगता हूँ भलाई हो जिसमें, वो सब मांगता हूँ भलाई हो जिसमें, जमाल और जोरे कलम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दी का फहमे अतम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दी का फहमे अतम मांगता हूँ। मेरे साथियों को बना अहल जन्नत, मेरे साथियों को बना अहल जन्नत, मेरे साथियों को बना अहल जन्नत, करम फिर करम फिर करम मांगता हूँ, करम फिर करम फिर करम मांगता हूँ। इलाही मैं फजलो करम मांगता हूँ, तेरे दी का फहमे अतम मांगता हूँ।
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قرآن کریم میں صراط مستقیم کے مانگنے کی تعلیم ہے، سیدھا راستہ، اور یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دی، اسی کو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کی اور وضاحت کی گئی اور فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، کن پر انعام فرمایا اس کی مزید وضاحت ہوئی۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ انعام یافتہ لوگ، حضرات صدیقین عظام یہ انعام یافتہ لوگ، حضرات شہداء کرام یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور حضرات صالحین یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں جو تعلیم ہے وہ دراصل اسی راستے پر چلنے کی تعلیم ہے، یہ کوئی علیحدہ سے نقطہ نظر نہیں، اور یہاں اس سے ہٹ کر کوئی دوسری تعلیم نہیں دی جاتی۔ قرآن، سنت، حضرات صحابہ، اولیاء کرام جس راستے پر چلتے رہے یا جس راستے کی تعلیم قرآن و سنت میں پائی جاتی ہے اس پر ڈالنے کی تدبیریں ہیں جو حضرات اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، محققین صوفیہ نے، اور امت کے حال پر نظر رکھنے والے مشفقین نے جو تدبیریں بتائی ہیں وہ تدبیریں آپ کو سنائی جاتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے وہ تین باتیں ہیں جو بھی آپ حضرات نے مغرب سے پہلے سنی، کہ آدمی اگر راہ حق پر آنا چاہتا ہے تو اسے راہ خلق سے تھوڑا سا صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، مادیات کا راستہ، پیدا کی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا راستہ ترک کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں اکثریت اسی میں گرفتار ہے، مادی چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے، اسی لیے دوڑ دھوپ ہے 24 گھنٹے کی، اسی لیے دھوکہ ہے بازاروں میں، اسی لیے حقوق کی پامالی ہے لوگوں کی، اور اسی لیے دوسروں کی چیزوں کے اوپر ناجائز قبضے ہیں، اسی لیے جھوٹ ہے، اسی لیے دھوکہ ہے۔ زندگیوں کو دیکھیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظم کی، کبھی بھی ان لوگوں نے دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنے دین کو قربان نہیں کیا۔ مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، جھیلتے رہے، اس واسطے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ چند روزہ مسئلہ ہے، چند دن کا مسئلہ ہے، فاقے سہے گئے، پیوند زدہ کپڑے پہنے گئے، چھوٹی موٹی جھوپڑیوں میں زندگیاں گزار لیں، کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑے، ضرورت محسوس ہوئی تو اپنے پاس کی چیز دوسرے ضرورت مند کو دے دی، امت کے ساتھ رحم دلی اور شفقت اور مہربانی کے نتیجے میں اپنے آرام وغیرہ سب کو قربان کی۔ ان کو معلوم تھا کہ کوئی چیز ہم کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیں رہنے والی تو ہے نہیں، اب جائز طریقے سے ملے، جائز ضرورت پوری کر لو، ناجائز طریقے سے آ رہی ہے تھوڑی سی مشقت جھیل لو مگر ناجائز سے بچ جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بار بار آپ کے سامنے آتی رہتی ہے کہ ان کا خادم اور غلام جب بھی کوئی چیز لاتا تو آپ پوچھتے، کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا تو پوچھتے کہاں سے لائے، تم کو یہ چیز کیسے ملی، وہ بتلا دیتا تو جب مطمئن ہو جاتے کہ ہاں صحیح طریقے سے ملی ہے استعمال کرتے۔ ایک دن بھوک بہت لگی تھی، ہمیشہ پوچھتے ہی رہے تھے تو مزاج بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسی چیز میں استعمال کرتا ہوں، اندازہ ہو گیا ہوگا، تو کوئی چیز لے آیا خادم اور غلام، فوراً ہی تھوڑی سی منہ میں ڈال لی، تو بعد میں ایک دم خیال آیا، پوچھا ہی نہیں میں نے کہ کہاں سے لایا، اس نے بھی پوچھا، ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے کیسے ملی، اب کہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے، میں نے اللہ کے بندے ذرا بتا دے، جلدی سے بتا دے کہ لایا کہاں سے، ایک آدھ لقمہ لیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں منتر پڑھتا تھا، یہ قوم کو اس منتر سے فائدہ ہوا تھا، اب وہ لوگ ملے تو انہوں نے اس کے معاوضے میں یہ چیز دی، کہنے لگے کہ جاہلیت کے زمانے میں منتر پڑھا ہوگا تو کوئی توحید والا منتر تو نہیں ہوگا, تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا, تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا. بس اس قدر فکر ہوئی, اس قدر فکر ہوئی کہ اب وہ انگلیاں ڈال کے وہ کھایا ہوا لقمہ, خالی پیٹ ایک لقمہ جانے کے بعد میں آسانی سے نکلتا, اب وہ لقمہ نکالنے کے لیے قے کرتے جا رہے ہیں, قے نکل رہا ہی نہیں, نکل رہا ہی نہیں. اس کو نکالنے کے لیے وہ پانی پیا, پانی پی کے پھر قے کر رہے ہیں, نکل ہی نہیں رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک دم سرخ ہو گئے, چہرہ لال ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں اور مشقت جھیل رہے ہیں. کسی دیکھنے والے نے کہا کہ اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے, کیا ہے یہ, اپنے آپ پر کیا کر رہے ہیں آپ, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ نکالنے کے واسطے تم جان نکال لیں گے اپنی. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ لقمہ نکلنے کے ساتھ جان نکل سکتی ہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے, مگر وہ لقمہ نکل جائے. مشقتیں اتنی جھیلی ہیں, دنیاوی چیزوں کے سلسلے میں کبھی بھی ان لوگوں نے زیادہ رغبتوں کا اظہار نہیں کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور خلافت میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے, اسلام خوب شائع ہوا اور بڑے بڑے مالدار ممالک اسلام کے زیر نگیں آ گئے اور وہاں کا مال غنیمت بہت بڑی مقدار میں آیا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے اس کا ڈھیر لگ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور دیکھا مال غنیمت کے غیر معمولی ڈھیر کو, تو عام لوگ تو خوش تھے کہ بہت مال آیا, بہت مال آیا, بہت مال آیا, لیکن یہ دیکھ کے رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ مسلمان کامیابی سے آئے, دشمن ناکام ہوا, شکست کھایا, اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا, مال غنیمت ملا, یہ تو خوشی کا موقع تھا, اس وقت میں رونے کی کیا بات ہے. انہوں نے عجیب بات فرمائی, ہم لوگوں کا عام طور پر ذہن بھی نہیں جاتا ان چیزوں کی طرف. انہوں نے یوں فرمایا کہ بھائی اگر یہ مال کی کثرت میں خیر ہوتا تو خیر کے ملنے کے زمانہ حضور سے بہتر زمانہ کون سا ہو سکتا ہے. عجیب تصور تھا ان لوگوں کا. اب اس وقت میں عوام تو خیر پرائے تو پرائے ہیں, مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئی اور اسی نفس, اسی مادی چاہتوں اور رغبتوں کی وجہ سے ہی دراصل وہ تمام قسم کا بگاڑ ہے جو اس وقت میں معاشرے میں مختلف پہلوؤں سے لوگوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے انسانوں کی کہ انہوں نے بہت کچھ کمایا, بہت کچھ جمایا, بہت کچھ اکٹھا کیا, دنیا بھر کی چیزیں فراہم کر لیں, لیکن کسی بھی چیز ذخیرے نے ان لوگوں کو باقی نہیں رکھا. ابھی آپ نے آیت سنی, الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کے شمار کر کر کے رکھتا رہتا ہے کہ اتنے ہزار ہو گئے, اتنے لاکھ ہو گئے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا, ہمیشہ رہے گا. نہ مال اس کو ہمیشہ رکھ سکتا, نہ مال ہی ہمیشہ رہ سکتا. دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ آدمی کو ہمیشہ نہیں رکھتی, ورنہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے واسطے ایسے بڑے بڑے قلعے بنائے لوگ, دیواراں پھلانگ نہیں سکنا, دروازے توڑ نہیں سکنا, کوئی چیز نے انہیں باقی نہیں رکھا. اور وہ چیزیں بھی رہنے والی نہیں ہیں, کیا رہ سکتی ہے بتائیے جب یہ منظر سامنے آئے گا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کوٹ کر روزہ ریزہ کر دی جائے گی کچھ بھی باقی نہیں رہے. بلکہ اس وقت میں جو زمین کے نشیب فراز ہے, کہیں اونچائی کہیں نیچائی, کہیں پہاڑ کہیں یہ کہیں وہ, یہ سب ختم ہو جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے, زمین مسطح کر دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ زمین اس جیسی زمین نہیں رہے گی, دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا. نہیں رہنے والی چیز کے واسطے رہنے والے دین کو اور رہنے والے دین کے فائدے کو چھوڑ دینا, یہ تو کوئی بھی سمجھداری کی بات نہیں ہو سکتی. اس دین کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اسی لیے فرمایا گیا قیامت کے دن انما ترزون ما کنتم تعملون, جو کچھ کرتے تھے نا تم دنیا میں اعمال صالحہ اس کا بدلہ ہے. ورنہ دنیا میں دنیاوی نقطۂ نظر سے جو لوگ چیزوں کو اچھی سمجھتے تھے اور غیر معمولی اپنے حق میں مفید جانتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا اور اللہ کی مرضیات کو پس پشت ڈال دیا تھا, ان کے واسطے کیا کہا جائے گا؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تمہاری جتنی اچھی اچھی چیزیں تم سمجھتے تھے وہ سب کے سب جا چکی, جس سے تم لوگوں نے دنیا میں بہت مزے اڑائے, بہت نفے اٹھائے. آج ذلت آمیز عذاب تم کو دیا جائے گا. کئی کی وجہ سے؟ دو چیزوں کی وجہ سے. تمہارے اندرون میں پائے جانے والے بڑے پن اور تمہارے ہمارے حکموں سے باہر نکلنے کی وجہ سے. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, ناحق زمین میں اترانے کی وجہ سے. وہ بما کنتم تفسقون, فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے, اللہ کی فرما برداری سے نکلے, بڑائی میں گرفتار ہو گئے, اس کے نتیجے میں یہاں ذلت آمیز. امت کی اکثریت یہی بیماری میں آج گرفتار ہے. اسی لیے لمبی چوڑی تقریر یاد نہیں رہ سکی, تو قرآن پاک کا یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہنا چاہیے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا, ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو, سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی یہی تھی, صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی حال ایسے ہی تھا. خلیفہ وقت ہیں, مال غنیمت میں آئی ہوئی چیزیں صحابہ میں تقسیم ہوئیں, ہر ایک کو ایک چادر آئی. تقسیم کرنے والے خلیفہ وقت کے بدن پر دو چادریں تھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن پر دو چادریں تھیں. لوگ بھی بڑے عجیب تھے جی. انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے بدن پر دو چادریں ہیں, تو ایک صاحب بیچ میں سے اٹھ کے فوراً کہا, سب کے حصے میں تو ایک چادر آئی, یہ آپ کے بدن پر دو چادریں کیسی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں, میرا بیٹا دے گا جی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ دوسری جو چادر ہے وہ میرے حصے میں آئی ہوئی ہے, میں نے اپنے ابو کو دی. وقت کے خلیفہ ہیں, زندگی اس کی سادگی کا عالم ہے. جب تک یہ کیفیت رہی سربراہان مملکت میں, اس وقت تک امت میں خیر دیکھنے کا تھا. لیکن جس وقت سے اس میں تبدیلی آ گئی, اس وقت سے بگاڑ شروع ہو گئے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس وقت میں ہم لوگ جو ہیں بالکل دنیا میں نو مولود لوگ ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابھی ہم سے ہی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم اس میں بسنے والے لوگوں کی پہلی کھیپ ہیں, اس کے نتیجے میں ہم کو پتہ نہیں چلا ہے کہ صاحب دنیا کے کیا حالات رہے ہیں. ہمارے سامنے تو صدیوں کی تاریخ ہے انسانوں کی, بادشاہوں کے حالات معلوم, ملکوں کے حالات معلوم ہیں, مالداروں کے حالات معلوم ہیں, کمانے دھمانے والوں کے حالات معلوم ہیں, صنعت و عرفت و زراعت والوں کے حالات معلوم ہیں. اسی لیے ایک عالم صاحب نے فرمایا, علم کسے کہتے ہیں وہ سمجھانے کے واسطے, فرمایا کہ بھائی آج جتنی چیزیں ہیں مثلاً موجودہ زمانے میں, کپڑوں کے بننے کا ایک لمبا چوڑا نظام ہے, ایک مستقل اس کو علم کی فن کی حیثیت دے دی گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا پہلے عمدہ قسم کے شاندار کپڑے نہیں ہوتے تھے؟ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا, وہ زمانے میں عمدہ قسم کے کپڑے ہوتے تھے. اس زمانے میں تعمیرات کو ایک بہت غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے اس کا زبردست علم اور فن سمجھا گیا اس کو۔ کہتے ہیں صاحب ایام جاہلیت میں کیا عمدہ قسم کے محلات نہیں تھے۔ اس زمانے میں پکوان کو ایک بہت اہم ترین چیز قرار دیا گیا کہ ایام جاہلیت میں پکوان نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں طب کی دنیا کی وجہ سے غیر معمولی ترقی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں علاج و معالجہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بحری جہاز ہیں، کیا پہلے زمانے میں کشتیاں نہیں تھیں؟ اس زمانے میں بھی تو تھیں۔ پہلے اس زمانے میں عرب سے چین کو جو لوگ گئے تھے وہ تو بحری راستے ہی سے گئے تھے، اسی واسطے وہاں کی مسجدیں پوری وہ کشتی کی ٹائپ کی رہتی۔ اس زمانے میں دور سے کسی کے اوپر حملہ کرنے کا ایک سسٹم ہے، اس زمانے منجنیق ہوتی تھی، منجنیق مخصوص قسم کی مشین اور چرخے وغیرہ بنا کے رکھتے تھے، اس کے اوپر بڑے سے بڑا پتھر اٹھا کے اس کے اوپر رکھتے تھے، پھر اسے دھکا دیا جاتا تھا تو وہ اڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج کل جیسے گولے جا رہے ہیں نا گولیاں، اس زمانے میں ایسے ایسے پتھر اڑ کے جاتے تھے، جس عمارت کو توڑنا ہوتا تھا جا کے اسے دے مارتے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اس زمانے میں تو یہ عالم تھا کہ صاحب وہ ہاتھ دیکھ کے بول دیتے تھے کیا کیا بیماریاں ہیں، سو صورت دیکھ کے بول دیتے تھے کیا کیا حالت ہے۔ سو اس زمانے میں 25 قسم کے ٹیسٹوں کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا بول رہے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ صاحب کل یا آج صبح حالت بہت خراب ہے، دعا پڑھ دیجیے، پانی پہ دم کر کے دے دیجیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ مرض آخری اسٹیج پر آ گیا، حالانکہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ پہلے ہی ہم لوگ جا کے چیک اپ کرائے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کو یہی کہنا پڑا کہ بھائی ان لوگوں نے ٹیسٹوں میں کوشش کی، پکڑے نہیں گیا ہوگا۔ بیماریاں بھی عجیب عجیب قسم کی رہتی ہیں، کبھی سمجھ میں آتی ہیں کبھی نہیں آتی۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی اس وقت میں جب میں نے پڑھا تھا کہ کس میں کیا کیا بیماریاں ہیں، وہ دیکھنے کے واسطے وہ دوا کا گولا مریض کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، تھوڑی دیر پکڑانے کے بعد میں اس کو سونگ کے بولتے تھے تمہارے کو یہ بیماری ہے بولتے، اس کے بعد میں دوا ہی ایسی تیار کر کے اس کا گولا بنا کے اس کے دوسرے ہاتھ میں دے دیتے تھے، تھوڑی دیر پکڑے رہو بول کے انہیں پکڑ لیا تو علاج ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں جناب کہیں زخم ہو گیا، کہیں جل گیا، وہ سولیشن لگا کے اس کے اوپر پٹی وٹی لگا دے رہے، کر رہے، ضرورت پڑی تو ٹاکے لگا دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں زخمہ نہیں ہوتے تھے، چٹائی جلا کے لگائے دیتے تھے تو زخم پور ہو جاتا تھا۔ بعض کے تو اتنے گہرے گڑھے ہوتے تھے کہ ہمیشہ وہ چادر ڈالے رکھتے تھے، ایک دفعہ کسی وجہ سے اتر گیا تو کسی نے دیکھا کہ اس قدر گہرا گڑھا کیسا ہے، اس میں انہوں نے اس کو ہاتھ پھرایا تو ان کا ہاتھ ایسا اتر جا رہا تھا۔ اس میں لگے کہ اتنا گہرا زخم کیسا، کہنے لگے کہ مجھے اسلام لانے کے نتیجے میں جلایا گیا تھا تو وہ حصہ جلتے جلتے اس قدر گہرا گڑا پڑ گیا تھا۔ یہ سب چیزیں تھیں، مال کے اعتبار سے یہ بہت مال لوگوں نے جمع کیا، محلات کے اعتبار سے بڑے بڑے محل بنائے، اتنی ترقی نہیں تھی تعلیم کی، مگر یہ سب کچھ تھا۔ اتنی نئی نئی ایجادات نہیں تھیں لیکن یہ سب کچھ تھا۔ بلکہ اب یہ جو ایٹم بم وغیرہ سیکھے نا، وہ بھی چڑیوں کا سبق ہے۔ اوپر جا کے پھما پھینکنے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ بھی سورہ فیل سے سیکھے سو دکھتا میرے کو۔ تو چھوٹے چھوٹے پرندے چونچوں میں پنجوں میں کنکر پکڑ کے اڑ کے گئے، ہاتھیوں پہ ڈال دیا تو ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ تو تاریخ ہے ہمارے پاس میں صدیوں، دنیا کے انسانوں کی، بادشاہوں کی جی، اور غیر معمولی صنعت و حرفت والوں کی، اہل مال کی، عام لوگوں کی، کس کے پاس میں، یعنی ان لوگوں میں سے کون رہا اور کس کے پاس کیا چیز رہی۔ اسی واسطے تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر اور دنیا کے مقابلے میں پائیدار بھی۔ تو بھائیو، بنیادی سبب عام طور پر لوگوں کی گمراہی کا شکار ہونے کا یا بے عملی کا شکار ہونے کا، بدعملی کے شکار ہونے کا، جس قدر خرابیاں اس وقت میں ماحول وغیرہ میں پائی جا رہی ہیں، وہ سب کے سب دنیا کی چیزوں کی محبتوں میں گرفتار رہنے کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اس کو، اس کی محبت کو دل سے نکالنا۔ نفع کے لیے جھوٹ بولتا، نفع کے لیے دھوکہ دیتا، نفع کے لیے حق مارتا، نفع کے لیے حصہ روکتا، نفع کے لیے دوسروں کی چیزیں قبضہ کرتا، نفع کے لیے چوری کرتا، نفع کے لیے ڈکیتی ڈالتا، دنیا بھی چیزوں کے لیے کر رہا۔ جب اس کی بے ثباتی، بے حقیقتی سمجھ میں آ جائے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بہت تفصیل سے بیان بھی فرمایا گیا۔ بے قیمت چیز بتایا گیا حدیث شریف میں، دنیا کی چیز، پوری دنیا کو بے قیمت چیز بتایا گیا۔ اب اس قسم کی جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی، ارے بھائی مال اپنی ذات میں خراب تھوڑا ہی ہے، اچھا رہنا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی، مفلوق الحال تھوڑا ہی رہے، فقر و فاقے سے تھوڑا ہی رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھا رہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ان چیزوں سے۔ تو یہ پوری گفتگو میں کئی ممانعات تو بیان نہیں کی گئی ہے نا، جو قابل اعتراض ہو۔ ممانعات نہیں کی جا رہی، بتایا جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بے راہ روی کے جو شکار ہوتے ہیں، اس کی محبت میں غیر معتدل ہو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بہت معمولی سی چیز بتایا گیا، مثلا مچھر کا پر بتایا گیا حدیث شریف، مرا ہوا بکری کا بچہ بتایا گیا حدیث میں، چٹان کے اوپر آئے ہوئی نمی اور گرد پر کھڑے ہونے والے گھاس کے تنکوں سے دنیا کی تمثیل دی گئی قرآن شریف میں ہے۔ کل من علیہا فان قرآن شریف میں ہے، مائندکم ینفد قرآن پاک میں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا قرآن پاک میں ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی قرآن پاک میں ہے، رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل قرآن میں ہے۔ ویسے یہ کہ اکثریت کو قرآن میں بولنے کی ضرورت نہیں، آیت پڑھے تو سمجھ میں آ جاتا ہوں گا، ورنہ آج کل اس کی بھی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کا بھی حوالہ دینے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے، ورنہ کہیں کہیں لطیفہ ہو جا رہا ہے۔ سناؤں لطیفہ، کسی صاحب کو کسی نے سبق پڑھا دیا تھا کہ کوئی بھی عربی عبارت پڑھے تو ضعیف حدیث ہے بول دینا، اس کے بالمقابل میں کوئی صاحب تقریر کرے، تقریر کرتے انہوں نے آیت پڑھتے سامنے والا بولا کرتے ضعیف حدیث ہے۔ اس لیے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ قرآن آیات ہیں، اس سب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ دنیا نام ہی ایسی چیز کا ہے جو دین میں خلل ڈال دے، دنیا نام ہی ایسی چیز کا ہے جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے، یعنی اللہ کے حکموں سے غافل کر دے، اللہ کی بات سے غافل کر دے، اس کا نام ہے دنیا۔ اس کے لیے اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، ان تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کو ان تمام آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے تاکہ اس کی اہمیت دل سے نکل جائے، اور اپنی موت کو یاد رکھنے کی تعلیم بھی حدیثوں میں آئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز۔ اور ایک بادشاہ یا رئیس کا علاج تو یہی نسخے سے ہوا، کھانے پینے کا بہت عادی، حد سے زیادہ موٹا تازہ ہو گیا، دبلا کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، دوائیاں دے لیں، ہر قسم کی دوائیں، فائدہ ہی نہیں ہوا، مختلف حکیموں نے دوائیں تجویز کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک حکیم صاحب کہنے لگے میں علاج کروں گا، کہنے لگے ٹھیک ہے، نبض دے گی، نبض دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت صرف 40 دن آپ کے رہ گئے۔ میرے پہلے کیسا بولتے ہو تم، اور اگر غلط نکلی خبر تو کیسا ہوگا؟ کہنے آپ مجھے جیل میں ڈال دیجیے ابھی سے، جی آپ مجھے ابھی سے جیل میں ڈال دیجیے، اگر نہیں آئی موت تو پھر ایسی صورت میں آپ میرے کو جو چاہیں سزا دیں۔ نہیں اچھا اسے گرفتار کرو اسے رکھ. اب وہ گننا شروع کر دیا 39 38 37 الٹی گنتی بولتے ہیں نا وہ الٹی گنتی شروع کر دی. اب کھانا نہیں کھایا جا رہا, پائے نہیں پیا جا رہا, چیزوں کی رغبتیں ختم ہو گئیں, اب رہنا ہی نہیں ہے. اتنی یقینی خبر دے چکا ہے اور کہا ہے کہ صاحب اگر میری بات غلط نکلے تو مجھے جو چاہیں سزا دے دیجیے. اس کو آپ گرفتار بھی کرا دیا, بالکل پکی خبر معلوم ہوتی ہے یہ. اب وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی, جیسے جیسے دن جا رہے ہیں نہ کھایا جا رہا نہ پیا جا رہا نہ کسی چیز کی رغبت. آہستہ آہستہ جسم اس کا گھلنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں. ہمارے حساب میں کیا ہے, ہمارے حساب میں یہ ہے کہ صاحب ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں عمر بڑھتے جا رہی اور انہیں دن کم ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا بولتے جا رہا, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ سمجھ رہا کہ میری عمر کم ہوتے جا رہی ہے. یہ قصہ ہم سبوں کے ساتھ میں ہے, یہ قصہ ہم سبوں کے ساتھ کا ہے. انہیں بڑا, انہیں بڑا, میں بڑا, میں ان سے بہت بڑا, میں ان سے بہت بڑا, یوں بولتے ہیں. میں نے بہت بڑا نہیں بھائی, حساب کتاب کر لے کے آگے سو ہے, بتائے نہیں ان کا کرم ہے, ورنہ تو کوئی کسی کو بچی نہیں دیتا تھا. یہ اتنے سال کے بعد میں پڑ جائیں گا, انہیں اتنے دن کے بعد چلے جائیں گا, تو کون معاملات کرتا جی, کون رشتے دیتا جی. یہ تو ان کی عنایت و مہربانی ہے کہ انہوں نے چھپا کے رکھا مسئلے کو, ان کی حکمت ہے, ان کے مصلحت. ورنہ ابھی آپ کے حیدرآباد میں 8 دن نہیں ہوا رخصتی ہوگی لڑکے کا انتقال ہو گیا, 8 دن نہیں ہوا ابھی گزشتہ مہینے میں. تو وہ یہ سمجھتا رہا کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں وہ کہہ رہا کہ صاحب میں چھوٹا ہوتے جا رہا ہوں, میرا وقت قریب ہو جا رہا, اب مجھے جانا ہے, اب مجھے جانا ہے. ایک دم 40 دن میں دبلا ہو گیا, مگر موت نہیں آئی. 40 دن ہوتے ہی موت نہیں آئی. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب جائے گا, اب جائے گا, اب جائے گا, اب وہ گیا ہی نہیں. جو ہی 40 دن گزرے کہا کہ بلاؤ حکیم کو, اس نے ایسا کیسا غلط بات کہہ دی. 40 دن ہو چکے, اس نے کہا 40 دن میں تمہارا مر جانا پکا ہے, یقینی ہے, ایسا کیسا ہوا, کیا ہے کیا نہیں. اس نے کہا کہ صاحب ورشا سلامت, ایک نسخہ مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. آپ کے علاج کے واسطے یہ تدبیر کے سوا کوئی دوسری تدبیر نہیں تھی, اس کی بنا پر میں نے یہ تدبیر اختیار کی. اب وہ جو میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر میری بات غلط نکل جائے تو میرے ساتھ سزا کا جو معاملہ کرنا چاہیں آپ کریں, میں آپ کے حوالے ہوں, آپ مجھے جو چاہیں سزا دے دیجئے, مگر علاج کے واسطے میرے پاس یہی ایک تدبیر تھی. آپ کے علاج کے خاطر میں نے یہ تدبیر کی. کہا کہ چلو ہماری خیر خواہی میں کرا تو شاید چھوڑ دیا ہوں. بتانا یہ ہے کہ آدمی کو اگر موت یاد رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ چیزوں کی رغبتیں وغیرہ باقی نہیں رہتی. اسی لیے حدیث شریف میں آیا اکثر و ذکر حادم اللذات, لذتوں کے ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. بزرگوں نے ان چیزوں کی محبت دل میں نکالنے کے لیے یہ طریقہ بتایا, اسی کو مراقبہ موت کہتے ہیں. اب اس تدبیر کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اب اگر کوئی یہ کہے بھائی کہاں ہے قرآن شریف میں, کہاں ہے حدیث شریف میں مراقبہ موت, جی یہ کہا جائے گا کہ اس نے منشاء شریعت کو نہیں سمجھا. یہ تو ایک تدبیر ہے جو بزرگوں نے دین نے بتائی تاکہ اس کے اندر سے چیزوں کی محبت نکل جائے, دنیا کی طرف ایسا میلان اور ایسی رغبت ختم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے دین میں خلل آ رہا, جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا, اور جس کی وجہ سے یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا, اور جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا, اور جس کی وجہ سے یہ آدمی بندوں کے حقوق پامال کر رہا, اور جس کی وجہ سے یہ آدمی دوسروں کے مال پر ناجائز قبضے کر رہا. یہ ساری کی ساری جو خرابیاں اس وقت میں ہیں وہ تو اسی واسطے ہیں نا. معمولی سی جب بیماری ہو جاتی ہے آدمی کو, بخار آ گیا, چند دنوں کا منہ کڑوا ہو گیا, معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا, کسی چیز کو دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا, کھانے پینے کی رغبت تو بہت دور کی ہے, گھر کے ہمدرد و خیر خواہ قسم کے لوگ بدل بدل کے چیز لاتے ہیں، ایک کاش سیب کی لے لو، ایک دانہ انگور کا کھا لو، یہ آدھی پیالی ہریرا پی لو، یہ پاؤ پیالی دودھ ڈال دودھ لے لو، کیا کہتا ہے وہ؟ کسی چیز کی رغبت ہی نہیں ہے، معمولی سی طبیعت جب خراب ہو گئی، اگر آدمی کو اپنی موت یاد رہے تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں کی رغبتیں کہاں باقی رہیں گی؟ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، یہ لذتوں کے پیچھے مت پڑو، ضرورت پوری کر لو، خواہشات نہیں، جائز طریقے سے شریعت شرعی حدود میں رہتے ہوئے ذائقے دار چیزیں یا لذات کے اسباب مہیا ہیں جائز طریقے سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ذوق اتنا بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ چیز دوسری چیز کی طرف، دوسری چیز سے تیسری چیز کی طرف کھینچتی چلی جائے، تو آہستہ آہستہ آدمی پھر بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو دوستو، ایک خرابی کا ذریعہ ہے مادیات کی چاہتیں، رغبتیں، دنیاوی چیزوں سے محبت اور تعلق ایسا جس سے دین میں خلل ہو، اور یہی چیز بڑی تباہی کا اس وقت میں سبب بن رہی ہے اور اکثریت اسی میں گرفتار ہے۔ ایک بڑا طبقہ بچوں کا، بچیوں کا، نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں کا، بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد کا، وہ ہے جو نفسانی چاہتوں کی طرف متوجہ، تقاضے پیدا ہوئے اندرون میں بڑائی کے، تقاضے پیدا ہوئے اندرون میں بدعملی کے، بدفعلی کے، تقاضے پیدا ہوئے اندرون میں چار لوگوں کے درمیان میں مقام اور مرتبے کے، تقاضے پیدا ہو گئے اندرون میں کرسی کے، تخت کے، تقاضا پیدا ہو گیا اندرون میں ظاہری عزت، شہرت، ناموری، چرچا، سما اور دکھاوے کا، اس میں گرفتار ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہما قسم کی خرابیاں اس میں پائی جاتی۔ اسی لیے اس کے لیے جو چیز سوچنی ہے وہ یہ کہ اس کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ خطرہ اس خطرے سے بڑا ہے۔ یہ جو دوسرا شر ہے نا، یہ دوسرا شر پہلے شر سے بڑا ہے، اسی لیے اس کے بارے میں صاف وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، خبردار کیا گیا کہ یہ امارا ہے، یہ لوامہ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا اس کو ذرا دبا کے رکھو، اٹھنے مت دو۔ وقد خاب من دساها، جو اس کے نیچے دب گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ قد افلح من زکاها، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اس کے لیے بزرگان دین نے جو تعلیم دی وہ دو جہتوں سے دی، ایک علمی اور ایک عملی۔ علمی جہت کیا دی؟ علم جہت یہ دی کہ یہ جو تمہارے اندر بڑائی کا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، یا عزت کا، شہرت کا، مقام کا، مرتبے کا، کرسی کا، تخت کا، ناموری کا، جتنا کچھ تقاضا ہے نا، یہ تقاضا تمہاری اپنی حقیقت تمہارے اوپر نہیں کھلنے کی وجہ سے ہے، ورنہ تو آدمی میں تھوڑی سی خرابی رہی تو چار لوگوں میں جانے میں شرماتا ہو، ہے نا، اور ذرا سی بھی خرابی رہی تو کس کو بھی نہیں معلوم ہوا تو اچھا ہے بالکل رہتا ہے کہ نہیں۔ معمولی سی خرابی میں نفسیات انسان کی ایسی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے اس خرابی کو خرابی سمجھ رہا ہے، بولے کسی کو نہیں معلوم ہوا تو اچھا ہے، میرے میں یہ عیب ہے، میرے میں یہ نفس ہے۔ بلکہ بعض بعض تو وہ ہیں جو اتنا چھپاتے ہیں کہ اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر لیتے ہیں۔ شادیوں میں تھوڑے دنوں کے بعد ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اس میں یہ خرابی تھی بولا نہیں، وہ خرابی تھی بولا نہیں، بولتے تھے اس میں یہ عیب تھا بولی نہیں، وہ عیب تھا بولی نہیں، دو پلے برابر چل رہے ہیں آج کل، چھپا کے رکھتے اس، اور یہ چاہتے کہ نمایاں نہ ہو۔ خرابی سمجھ میں آئی تو خرابی کو خرابی سمجھتے ہیں، اور اگر چار میں گئے بھی تو آپ دیکھیں گے اتنا ہی گانے ہوں ہے نا, فخر و غرور و گھمنڈ نہیں کرے گا. کوئی کچھ بولنے بھی گیا ذرا بڑھ کے ایک آدھ جملہ بولنے گیا تو بولتے تم تو خاموش بیٹھو یارو, خالی کہیں کوئی اپنی عزت خاک میں ملا دینا چاہتے ہو, بولتا ہے کہ نہیں. آپ کتنے پانی میں ہیں سب کو معلوم ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تمہارے کو, بولتے نا. معمولی سی چند چیزوں کو وہ خرابی سمجھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے اس کے اوپر. لیکن جس کے اوپر اپنی حقیقت منکشف ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ اپنے بارے میں جانتا ہے تو اس کا حال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو ہمارے اسلاف و اکابر اور بڑوں کے جو احوال تھے ان کا سمجھنا سہل ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں کہ حضور کے بعد والے کیے گئے کارناموں میں سے کسی کارنامے پہ خالی پکڑ نہیں ہوئی تو بس ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا, یا کسی اور صحابی کے بارے میں آئے ایسے ہی کسی کے بارے میں آئے کاش کہ کوئی چڑیا ہوتا, چند دن چہچہاتی ختم ہو جاتی اس سے باس پور سنا ہوتی, پھر وہ بے نفسی کی کیفیت نہ ہوتی. جو بے نفسی کی کیفیت کیسی عجیب غریب ہے, دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے گئے بستی میں, ایک جگہ دیکھا بچے رو رہے ہیں اور خاتون جو ہے کچھ پکانے میں مشغول ہے, بچوں کے رونے کی آواز سن کے بے چین ہو کر انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. انہوں نے اجازت دی تو دیکھا کہ عورت کچھ پکا رہی, پوچھا کہ اس میں کیا ہے اور بچے کائے کو رو رہے ہیں. بچے تو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. پھر یہ کیا ہے اس میں, کہنے ہے کچھ نہیں صرف پانی ہے, میں اس طرح کی تسلی دے رہی ہوں ان کو کہ ہاں تیار کر رہی ہوں. کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے خالی پانی کیوں ابالتے بیٹھے. کہنے لگے کچھ ہوگا تو پکائیں گے, کچھ ہے ہی نہیں. کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کی اطلاع کہیں کو نہیں دے دی امیر المومنین کو. تو اس عورت نے کہا امیر المومنین کی ذمہ داری ہے وہ معلوم کریں کیا حالات ہیں ان کے قوم کے ان کے لوگوں کے, امیر بن گئے انہیں پتہ ہی نہیں. وہ سیدھا گئے اور غربا کے لیے جو ذخیرہ رکھا ہوا تھا اس میں سے آٹے کا ایک تھیلا اٹھائے, اپنے خادم سے کہا کہ مجھے اٹھا دے. خادم نے کہا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں میں اٹھاتا ہوں. کہا کہ نہیں نہیں تم نہیں اٹھاؤ گے میں اٹھاؤں گا. پھر اٹھانے کے لیے کہا تو پھر اس نے کہا کہ میں لے جاؤں گا, آپ کئی کو زحمت کرتے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں میرا بوجھ کل تم نہیں اٹھاؤ گے, کل قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے. خود لے کے گئے اور لے آ کے گھر پہنچایا اور وہیں بیٹھ گئے. کہنے لگے جلدی سے یہ پکاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. وہاں انتظار میں بیٹھ گئے کہ بچے کھائیں گے پیئیں گے پھر ہنسی خوشی سو جائیں گے تو پھر میں جاؤں گا. اس واسطے کہ میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تھا, میں انہیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. وقت کا بادشاہ امیر المومنین ہے جن کو دیکھ کر اس زمانے کے سپر پاور لوگوں کے قاصد آتے تھے تو لرستے تھے. ان میں بے نفسی کا یہ عالم. ایک مرتبہ بیان فرمایا اور کہا کہ مہر بہت زیادہ مت باندھو. تو عورت مجمع میں سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگے کہ جس چیز کے بارے میں قرآن پاک میں اجازت موجود ہے اس سلسلے میں آپ کو منع کرنے کا کیا حق ہے. وقت کے بادشاہ سے ایک عام عورت بول رہی, وہ آیت کیا ہے وہ, وآتے تم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا. ان کا کہ عورت نے سچ کہا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. ایسی بے نفسی ہے, حقیقت کھلی ہوئی تھی کہ کیا ہے. اللہ پاک نے وہ مضمون قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. اللہ تعالیٰ نے بتایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ جل شانہ نے فرمایا فجعلناه سمیعا بصیرا. اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم. اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ. قرآن شریف کی آیات کے حصے ہیں نا یہ غور کرنے کے واسطے بولتے ہیں اکابر صوفیاء بزرگان دین کہ وہ دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ ہوں. تو ایسی صورت میں میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہونا ویسا معاملہ ہونا, میری یہ پوزیشن میری وہ پوزیشن, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مال کی اور جاہ کی محبت ہے نا, یہ سب سے زیادہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. جو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان آدمی کے دین کو اس کے اندر پائی جانے والی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک مال کی محبت, دوسرے جاہ کی محبت. تباہی کے جو اسباب ہیں بنیادی, وہ ذہن میں آنا, یہ اس وقت میں جو بات ذہن میں ہے یا جو رخ پر ہم لے جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی سارے بگاڑ کی جو بنیاد ہے یہ دو چیزیں ہیں. داخلی طور پر آدمی کے اندرون میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہو گئی. اب اس کو سمجھانے کے واسطے لمبی جوڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ بھائی ہم اپنی حالت پر غور کریں, اپنی حقیقت پر غور کریں, ہمارے تو یہی صفات ہیں اور ہماری جتنی صفات ہیں وہ سب کے سب ناقص ہیں, ہم تو تھے ہی نہیں, ہمارا تھا ہی نہیں کچھ بھی, سب کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کا دیا ہوا ہے, وہ بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ دیتے رہیں اور جس وقت میں لینا چاہیں فوراً لے لیں. اب ایسی صورت میں دوسرے کے قبضے میں دوسرے کی چیزیں صرف ہمارے ساتھ ہمارے پاس سمجھ میں آ رہی ہیں, تو یہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے بڑاپن نہیں آنا چاہیے, یہ کھل جانا حقیقت. پھر اس میں بھی اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں بالخصوص اس شعبے میں تو اتنا شعور بیدار کرایا جاتا رہتا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کو ہر ایک سے کم تر سمجھو. کسی سے برتر سمجھنے کا مسئلہ تو سب سے بڑا جرم ہے, ہر ایک سے کم تر سمجھو. اسی لیے ایک شیخ نے اپنے خلیفہ سے جب یہ حال سنا کہ اس کے خلیفہ نے لکھا کہ میرے پاس آنے والے لوگوں کے جو معمولات ہیں, جو ان کے 24 گھنٹے کے اعمال ہیں اور جو ان کے اندر نیکی کی رغبتیں ہیں اور وہ جو مسلسل اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہیں, ان کے احوال کو دیکھ کر مجھے جی اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں کا شدید احساس ہوتا ہے, اور یہ احساس اندرون میں بیدار ہوتا ہے کہ ان سب یہ سب کے سب مجھ سے اچھے ہیں اور میں ان سب سے کم تر ہوں. یہ خلیفہ نے لکھا اپنے شیخ کو, تو شیخ نے لکھا کہ آپ کا جو حال ہے اللہ کا فضل ہے, ہمارا بھی وہی حال ہے. ایسی صورت میں یہ جو دوسری قسم کی خرابیاں ہیں نفسانی رغبتوں نفسانی چاہتوں کی, اس سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کا علاج ہوگا. اور بھائی تیسری چیز, اس زمانے میں بہت ہی زیادہ نظریات کا تصادم ہے, نئے نئے نقطہ نظر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ہر ایک اپنے کو جو بات سمجھ میں آئی اس کو کچھ اس حسین انداز میں پیش کرنے کا ملکہ سیکھ لیا ہے کہ سامنے والا اس کی ان باتوں کو سن کر متاثر ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دین اسلامی کے بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے, کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کے بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے, کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام ازواج مطہرات کے بارے میں غلط فہمی میں گرفتار ہو رہے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں احادیث کریمہ کی عظمت نکل گئی, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کے سلسلے میں اب تک کے منقول مفاہیم کو پیسے پوست ڈال کے نئے فہموں کو لینا شروع کر دیا. ایک چھوٹی سی بات کسی نے بتا دی کہ بھئی نبوت خیر کی چیز ہے کہ شر کی, وہ نے خیر کی چیز ہے تو پھر اس کا بند ہو جانا تھوڑا ہی خیر ہو سکتا ہے, وہ دیکھ کتنے ہی لوگ متاثر ہو گئے ہیں. جی عجیب عجیب قسم کی باتیں شروع کر دیں لوگوں نے, قادیانی لوگوں نے اس قسم کی چیز شروع کر دی, کچھ لوگوں نے اور نقاط نظر شروع کر دی, اپنے اندر ان میں خواہش پیدا ہوئی کچھ بننے کی, تو کہنے لگے کہ صاحب میری روح تو جا چکی, میرے اندر اب عیسیٰ کی روح آ چکی ہے, اس واسطے میں ہی اب مسیح ابن مریم ہوں. ماننے والے جگہ جگہ موجود, ہر روز ایک نیا فتنہ ایک نیا فتنہ. میرے بھائیو ایسی صورت میں ان گمراہیوں سے بچنے کے واسطے تیسری کیا تدبیر بتائی گئی کہ قرآن و سنت کے ماہر علماء حقہ مشائخ ربانی ان لوگوں کی مجالست، مصاحبت اور قربت کا اہتمام کرو اور رفع جہالت کرو، جہالت کو دور کرو۔ یہی تین باتیں مختصر سے طور پر مغرب سے پہلے سنائی گئی تھیں، اب اس میں مزید تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی گئی۔ ہمارا اپنا جو مقررہ وقت ہے وہ بھی پورا ہو گیا۔ حق تعالی جل شانہ صحیح علم صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ ونعوذ بک من مضلات الفتن ما احییتنا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین واحشرنا مع الابرار۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ وہی انشاءاللہ تعالی، اگر آپ حضرات باوضو ہیں تو وہی حسب معمول 8 بجے پڑھ لیں۔ کہاں ہیں مولانا؟ نماز 8 بجے ہے روز کی، پونے 8 کی انشاءاللہ بھائی 8 بجے نماز ہوگی۔